نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انسان کی عملی زندگی کے ذیل میں مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب میں سطح اور آخری درد سورہ حجرات پر مشتمل ہے. 18 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل یہ مدنی سورت اجتماعیات انسانی کے ذیل میں عام سماجی و معاشرتی معاملات سے بلند تر سطح پر نہ صرف قومی و ملی امور سے بحث کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ملت اسلامیہ کی تاسیس اور تشکیل کن بنیادوں پر ہوتی ہے اور اس میں اتحاد و اتفاق، محبت و الفت اور یکجہتی و ہمرنگی کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے، بلکہ سیاست و ریاست سے متعلق امور سے بھی بحث کرتی ہے، یعنی یہ کہ اسلامی ریاست کس بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اس کا دستور اساسی کیا ہے، اس کی شہریت کسے حاصل ہوتی ہے اور اس کا دنیا کے دوسرے معاشروں یا اس کی دوسری ریاستوں سے تعلق کن بنیادوں پر استوار ہوگا. اس پہلو سے غور کیا جائے تو اس سورہ مبارکہ کو تقریباً 3 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ اسلامی معاشرے یا اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں سے بحث کرتا ہے. دوسرے حصے میں مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ یا حیات ملی کی شیرازہ بندی کے لیے اور اس کو انتشار اور اضطراب سے بچانے کے لیے نہایت اہم ہدایات دی گئی ہیں. تیسرا حصہ ان امور سے بحث کرتا ہے کہ اسلامی معاشرے کا تعلق دوسرے انسانی معاشرے سے کن بنیادوں پر ہوگا اور یہ کہ اسلامی ریاست کی شہریت کی اساس کیا ہے. البتہ یہ واضح رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کیونکہ عام مقالے یا عام تصانیف کے اسلوب پر نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی اسلوب جیسا کہ پہلے بھی بعض مواقع پر عرض کیا جا چکا ہے خطبے کا ہے، لہٰذا اس میں مضامین کی تقسیم اتنی خاص نہیں ہوتی، بلکہ جہاں دو مضامین آپس میں جڑتے ہیں ان کے مابین یا تو ایک گرہ کسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے دو رسیوں کو اگر باہم گرہ دی جائے تو گرہ کے مقام پر یہ دونوں رسیاں آپس میں جٹھی ہوئی ہوں گی، اور یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں مضمون تبدیل ہوتا ہے وہاں کوئی آیت برزخی مزاج کی آ جاتی ہے کہ اس کا تعلق سابقہ مضمون سے بھی ہوتا ہے اور آنے والے مضمون سے. ان دو حقیقتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو اس سورہ مبارکہ کے 3 حصوں میں تقسیم کو ہم بآسانی تقریباً مساوی آیات کی شکل میں اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. اب میں اس سورہ مبارکہ کی پہلی 8 آیات کی تلاوت کر رہا ہوں، جس میں کچھ مضمون اگرچہ دوسرے حصے کا بھی آ گیا ہے لیکن اکثر دیکھ کر اس میں پہلا مضمون آیا ہے اور وہ یہ کہ اسلامی معاشرے یا اسلامی ریاست کی بنیادیں کیا ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. ان آيات المباركه کا ایک روا ترجمہ یوں ہوگا: اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کیے رہو، یقیناً اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اہل ایمان مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر، اور نہ ہی اس سے اس طرح بلند آوازی سے گفتگو کرو جیسے کہ تم آپس میں کرتے ہو، مبادا تمہارے تمام اعمال ثبت ہو جائیں اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو. یقیناً وہ لوگ جو نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں وہی ہے کہ جن کے دلوں کو اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تقویٰ کے لیے، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم. یقیناً وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجرات، کمرے یا دیواروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر نہ سمجھ، اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا یہاں تک کہ آپ خود ہی نکل کر ان کی طرف تشریف لاتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا. اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق غیر محتاط کر کوئی اہم خبر لے کر آئے تو اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو، مبادا تم کسی قوم پر لا علمی اور نادانی میں جا پڑو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے. اور اچھی طرح جان لو کہ تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ تمہارا کہنا مانا کرے اکثر معاملات میں تو خود تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں چھپا دیا ہے اور بہت ہی ناپسند بنا دیا ہے تمہارے نزدیک کفر کو اور سکھ کو اور معصیت کو. یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے اور انعام، اور یقیناً اللہ تعالی جاننے والا ہے حکمت والا. ان آیات مبارکہ میں جو اولین آیت وارد ہوئی ہے اس کے بارے میں ایک بات تو یہ نوٹ کر لینی چاہیے کہ عام سیرتوں کے مزاج کے خلاف یہ براہ راست گفتگو کا آغاز ہو گیا. کوئی تمہیدی انداز نہیں ہے، کوئی حروف مقطعات نہیں ہے، کوئی اللہ کے جلال و جمال کا کوئی خصوصی ذکر نہیں ہے، بلکہ بات براہ راست ہی ہو گئی. قرآن حکیم کی بات سیرتوں کا انداز اور اسلوب اس لحاظ کا بھی کہ بغیر کسی تمہید کے براہ راست گفتگو کا آغاز ہو جائے اور موضوع پر کلام شروع کر دیا جائے. پہلی آیت مسلمان حیات اجتماعیہ کے اصل اصول کو واضح کر رہی ہے کہ جس طرح ایک مسلمان اپنی پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہے، اسی طرح مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند ہے. جس طریقے سے مسلمان حقیقت یہی ہے جو اپنی آزادی سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کے حق میں دستبردار ہو جائے. اسی طرح کوئی بھی ہے تو اجتماعیہ جسے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی آزادی اور خود اختیاری کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے لا کر ڈال دے اور پابندی قبول کرے اللہ اور اس کے رسول کے احکام. فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے, یعنی جو حدود اور قیود تم پر حائل کر دی گئی ہیں ان سے تجاوز تمہارے لیے جائز نہ ہوگا. البتہ اس کے اندر اندر, اس دائرے کے اندر تمہیں یہ اختیار حاصل ہوگا کہ اپنے معاملات کو باہمی مشورے سے طے کرو. یہ بات گویا کہ اسلامی ریاست کی دستور اساسی کی پہلی دفعہ کو معین کر دیتی ہے کہ یہاں حاکمیت اس معنی میں کہ انسان اپنے معاملات کے لیے خود قانون سازی کرے, اس پر ہمیشہ ایک حد عائد رہے گی. اس میں وہ آزادی حاصل نہیں ہے کہ جس کا تصور دنیا میں عام طور پر رہا ہے کہ انسان اپنے لیے خود قانون بنائے, وہ خود اپنا سارے اور مقنن بنے, بلکہ یہاں اصل اصول یہ ہوگا کہ حاکمیت اللہ کی ہے, قانون سازی کا اصل حق اسی کو حاصل ہے. جیسے کہ سورہ یوسف میں فرمایا گیا کہ ان الحکم الا للہ, حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یہی بات ہوا بنی اسرائیل کے اختتام پر ان الفاظ میں آئی کہ ولم یکن لہ شریک فی الملک, بادشاہی میں اللہ کا کوئی شریک اور سازی نہیں ہے. اسی بات کو پھر اگلی سورت سورہ صحف میں ہی بیان کیا گیا, لا یشرک فی حکمہ احدا, وہ اپنے حکم میں کسی کو شامل کرنے کے لیے اور کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. جس کو علامہ اقبال نے بڑے سادہ الفاظ میں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ بڑی ہے جامع الفاظ میں یہ بیان کیا کہ سروری کے با سکت اس کا سے بے ہم چاہتے ہیں, حکمراں ہے اس وہی باقی بتانے حاضری. یہ در حقیقت اسلامی ریاست کا پہلا اصل اصول ہے, یہ اس کے دستور اساسی کی پہلی دفعہ ہے. البتہ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ کی اطاعت یا اللہ کی حاکمیت عملی صورت اختیار کرتی ہے رسول کی اطاعت کی شکل میں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود براہ راست حکم نہیں دیتا. اللہ کے احکام نئے انسانوں کو ملے ہیں انبیاء رسول کی وساطت سے, اور اب مسلمانوں کے لیے وہ آخری ضابطہ وہ کلام الہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور اس کی وہ عملی تشریح اور تعبیر ہے کہ جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال مبارکہ سے یا اپنے عمل سے متعین کی. یہ بات قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر واضح کی گئی. ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی سورہ تغابن میں رعایت آ چکی ہے کہ واطی اللہ واطی الرسول, اطاعت کرے اللہ کی اور اطاعت کرے اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نساء میں یہ مضمون بتکرار اعادہ بہت شرح و بس کے ساتھ آیا ہے اور بار بار آیا ہے. وَمَنْ يَتَعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اصل میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے. رسول کی اطاعت بحیثیت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب نہیں ہے, بلکہ ان کی اطاعت ہے بحیثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ ان آیات مبارکہ میں آگے چل کر اس کو واضح کیا گیا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یہ جان لو کہ تمہارے مابین یہ اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا رسول کی اطاعت جو ہے یہ در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. اسی کے دوسرے اسلوب میں یہ بیان کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے. کہیں اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم کر لیتے ہیں انہیں نعمت نصیب ہوگی ان لوگوں کی جن پر اللہ کا انعام ہوا, یعنی انبیاء کرام صدیقین کرام، شہداء انسان اور مومنین صالحین، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی نوعیت رفاقت جسے حاصل ہو جائے گویا کہ اسے بہت ہی اعلیٰ رفاقت نصیب ہو گئی۔ یہ مضمون اچھی طرح سمجھ میں لیتا ہے کہ مطالعہ مطلق صرف اللہ ہے۔ اس سے پہلے صرف کی حقیقت افسان کے ذہن میں بھی اجمالاً یہ مضمون آ چکا ہے، مطالعہ مطلق، مطالعہ حقیقی اللہ ہے، لیکن اس کی اطاعت رسول کی اطاعت کے واسطے سے ہوتی ہے۔ لہذا یہ دونوں اطاعت ہیں قرآن مجید میں برکت ہو کر آتی ہیں، یہ مل کر ایک وحدت، ایک آرگینک خون کی شکل اختیار کرتی ہے کہ جن کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں۔ یہاں فرمایا ما تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ رہو۔ بہت پیارا انداز ہے، جہاں تک اللہ اور اس کے رسول خود تمہیں آزادی دے دے، اس آزادی سے تمکن کرو، فائدہ اٹھاؤ، اپنے معاملات طے کرو، اپنے ذہن کو، اپنے فکر اور شعور کو بالکل جانب کر کے نہ رکھو۔ اللہ نے حدود معین کر دی، اس نے وہ حد بندی کر دی ہے کہ اس سے آگے تجاوز نہیں، اس کے اندر اندر تمہارے معاملات تو اپنے باہمی مشورے سے طے کر سکتے۔ یہ وہ مضمون ہے جو سورہ شورا میں آیا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے معاملات، اہل ایمان کے معاملات آپس میں باہمی مشورے سے طے ہوتے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ کے بیان کر رہا ہے۔ بہرحال یہ آیا مبارکہ ہے، اس کے بارے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی ریاست کے لیے یہ گویا کے اصل اصول ہے، یہ اس کے اساسی دستور کی پہلی سط یا پہلی بہار ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام میں، یا یوں کہیے کہ قرآن میں، کسی خاص حیات انتظامی کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ انسانوں کا اجتماعی نظام ان کے تہذیب تمدن کی سطح سے معین ہوتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ انسان صرف قبائلی زندگی سے واقف تھا، اس سے بڑھ کر کسی اجتماعیت کا تصور ابھی اس میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس سے آگے قدم بڑھایا گیا تو کچھ قبیلوں نے مل جل کر رہنا شروع کیا اور شہری ریاستیں وجود میں آئی۔ اس سے ذرا آگے دھیان نہ بڑھا بادشاہتوں کا دور آیا، اس سے ذرا اور قدم آگے بڑھا بڑی بڑی سلطنتوں کا اور امپائر کا دور آیا، اور اب یہ انسانی اجتماعی شعور جو ہے اس حد تک ترقی کر چکا ہے کہ اب حکومت سے بڑھ کر ریاست کا تصور، گورنمنٹ سے بالا تر ایک سٹیٹ کا کانسیپٹ قائم ہو چکا ہے۔ اور اب یہ مضمون بھی سورہ مبارکہ کے ضمن میں آخر میں پھر زیر بحث آئے گا کہ انسان ابھی ایک پلان کار لگانا چاہتا ہے، ایک عالمی ریاست، ایک ون اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے کہ جو سوچنے سمجھنے والوں کے ذہن میں گردش کر رہا ہے، اور انسان یہ محسوس کر رہا ہے کہ اگر اس تک انسان نے رسائی حاصل نہ کی تو بہت بڑی تباہی اور ہولناکی ہے کہ جس سے نئے انسانی کے ساتھ کا پیش اثر بڑھے گا۔ بہرحال یہ ذہن میں رہے کہ یہ تمام معاملات جو ہے، جو انسان کے اپنے اجتماعی شعور اور اس کا جو ارتقائی مرحلہ ہے، جو بھی انسانی معاشرہ اس مرحلے پر ہوگا اس کے مطابق طے ہوں گے۔ اسلام صرف ایک بات طے کرتا ہے، کیا قبائلی زندگی ہو اور کوئی شوق ہو کہ جو اس قبیلے کا سب رہا ہو، کوئی بادشاہت ہو، کوئی میروسی بادشاہی کہیں چل رہی ہو، اور ابھی نئے انسانی کے ارتقائی شعور میں یہاں اس سے بڑھ کے ترقی نہ کی ہو، کیا یہ کہ انسان بقول علامہ اقبال خود کے نا سے خود نگر ہو گیا ہے اور اس میں اپنے حقوق کا ایک تصور ابھر آ رہا ہے اور جمہوریت کا ایک شعور جو ہے انسان میں پیدا ہو چکا ہے، گویا کہ انسانی اجتماعیت کسی بھی سطح پر ہو، اسلام جو چاہتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہر سطح پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی قبول کی جائے۔ کس نوعیت کی حکومت بنے، کس کا تعین در حقیقت ہوگا، اس سطح کے اعتبار سے جس سطح پر کوئی انسانی معاشرہ کسی وقت آئی ہے۔ مطلب میں اس لیے واضح کروں گا کہ اگر دور ابھی بادشاہت کا تھا، ابھی انسان نے اجتماعی شعور اس سے آگے ترقی نہیں کر چکا تھا، تو اس دور میں اگر کوئی بادشاہ خود خدا اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہو اور خدا اور اس کے رسول ہی کے احکام کی تنقید کر رہا ہے تو وہ معاشرہ، وہ حکومت ایک اسلامی حکومت قرار پائے گی۔ لیکن اگر دور جمہوریت کا آ گیا ہے اور لوگوں میں اپنے حقوق کا احساس پیدا ہو چکا ہے، بقول علامہ اقبال خود شناسی خود نگری کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. تو اس دور میں ایک جمہوری ریاست اگر اپنے دستور اساسی میں یہ طے کر لے کہ یہاں کوئی قانون سازی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی, تو یہ صرف ایک دفعہ ہے کہ جو اس جمہوری ریاست کو ایک اسلامی جمہوری ریاست میں تبدیل کر دے گا. چنانچہ یہ ایک عجیب ہماری خاص طور پر پاکستان کی تاریخ کا ایک عجیب معاملہ ہے. یہاں جو بھی دستور اساسی بنا ہے, جو بھی کبھی اس کی کوئی دستاویز تیار ہوئی ہے, اس سے پتہ نظر کہ اس کے نافذ ہونے کا بھی مرحلہ آیا یا نہیں آیا, یا یہ کہ وہ اگر نافذ ہوا ہے تو آیا اپنی پوری روح کے ساتھ اپنے اصل مقاصد کے ساتھ ہوا ہے, یا یہ کہ نصوص کے فوراً بعد ہی, یا یہ کہ نصاب کے فوراً بعد ہی اس کے اندر کوئی تغیر و تبدیل کر دیا گیا. بہرحال ان سے پتہ نظر یہ ایک واقعہ ہے کہ یہاں ہمیشہ ایک دفعہ دستور میں شامل ہوئی نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت. قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں کی جا سکتی. یہ دفاع گویا کہ بالکل ترجمانی ہے اس آیہ مبارکہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں معاملہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ یہ دفاع صرف ڈائریکٹلی پولیٹیکل میں شامل رہی. آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ یہ آپریٹو کلاسز میں شامل ہوئی ہے اور اس کی بنیاد پر عدالت عالیہ کا چنڈا پٹکایا جا سکے اور کسی قانون کو چیلنج کیا جا سکے. بس صرف یہی ایک قطر ہے, ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ آپریٹو ہو جائے, یہ فل واقعہ نافذ ہو جائے, تو یہ کافی ہے کسی بھی ریاست کو ایک اسلامی ریاست کی صورت دینے میں, اور اس کی پوری جو دستوری جو تقاضے ہیں وہ اس ایک دفعہ سے پورے ہو جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اس اطاعت کی ایک روح ہے. اطاعت اللہ کی ہے بواسطہ اطاعت رسول, لیکن اس کی روح جو ہے وہ اللہ کا تقوی, اللہ کے معاوضے کا احساس, اللہ کی جواب دہی سے ڈرتے رہنا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اور اس سے مرجع کرتا رہنا. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, یہ روح تقوی در حقیقت جان ہے اس اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی, اور اس کے لیے فرما دیا اس تقوی کے احساس کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. اس لیے یہ تقوی ایسا نہ ہو کہ صرف ریاکاری کا تقوی ہے, ایسا نہ ہو کہ صرف لوگوں کو دکھانے کا تقوی ہے, بلکہ جیسے کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے, ہمارا علی ربی بے قصے خفیت اللہ کی سر والعلانیہ, اللہ کا یہ تقوی اور اللہ کا یہ خوف چھپے میں بھی ہے کھلے میں بھی, لوگوں کے سامنے بھی میں آؤں کہ اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑوں, اور خلوت میں بھی ہوں جہاں کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو, وہاں بھی اللہ کے کسی حکم سے سرتابی کا کوئی خیال میرے دل میں پیدا نہ ہو. یہ ہے تقوی کی اصل روح, لہذا اس کی طرف توجہ دلائی. ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو, تمہاری ہر ہر حرکت, تمہارا ہر ہر قول, تمہارا ہر ہر عمل اس کی نگاہ ہے. الغرض یہ پہلی آیت در حقیقت مسلمانوں کی ہے کہ اصلاحیہ کے لیے جو اولین بنیاد اور اولین اساس ہے, جو اس کے دستور قانون کا نقطۂ آغاز ہے, اس کو معین کر رہی ہے. اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی عمدہ تشبیہ سے یوں سمجھایا کہ ایک مسلمان کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو کھوٹے سے بنا ہوا ہے, اس کی جتنی رسی دراز ہے اتنا وہ اپنے اس کھوٹے کے دل سکتا بنا سکتا ہے, لیکن اس سے زائد اس کے لیے اس کھوٹے سے دور ہونا ممکن نہیں. یہی ہے مثال مسلمان اجتماعیت کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے کھوٹے سے بڑی ہوئی اجتماعیت ہے. دوسری اقوام کے لیے آزادی, وہ آزادی نہیں چاہیے کہ مادر خدر آزادی, وہ جو چاہے انہیں کرنے کی آزادی, وہ اپنے لیے جو قانون چاہے بنا لیں. ان کے یہاں جمہوریت کا تصور پاپولر سوورنٹی کی بنیاد پر قائم ہے, حاکمیت عوام کی ہے, حاکمیت کو اور اس کے اختیارات کو ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے سے. پارلیمنٹ ہے یا کوئی ایسا قانون ساز ادارہ ہے, وہ عوام کی رائے سے وجود میں آئے گا اور وہاں اکثریت کے رائے سے فیصلے ہو جائے گا. کسی قانون کو بدلا جا سکتا ہے, کسی کو کتاب قانون سے محو کیا جا سکتا ہے, کوئی نیا قانون بنایا جا سکتا ہے. ان کی قانون سازی پر کوئی تحدید نہیں ہے, کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے, ان کے یہ اختیارات لامحدود ہیں. لیکن ایک مسلمان اجتماعیت, ایک مسلمان معاشرہ, ایک اسلامی ریاست پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی. وہ دائرہ جو کھنچ گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ذریعے, وہ رسی جس سے وہ خوبے کے ساتھ بنا ہوا ہے, بس اس حد تک اس کی آزادی ہے. اس دائرے کے اندر اندر وہ اپنے معاملات کو دامی مشورے سے طے کر سکتے ہیں, لیکن اس کو تجاوز کرنا یہ گویا کہ اپنی حدود سے تجاوز ہوگا. اور اصلاً چاہے اس کے بعد بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کوئی شخص کرتا رہے اور کوئی ریاست مسلمان ہونے کی مدعی رہے, ان حدود سے تجاوز کے بعد واقعہ یہ ہے کہ اصولاً اسے ایک اسلامی ریاست کا کوئی اپنے آپ کو اسلامی ریاست قرار دینے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا. یہ ہے پہلی بنیاد. اور دوسری بنیاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام, آپ کا ادب, آپ کی تعظیم. واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق کی دو بڑی بڑی بنیادیں, ایک ہے اطاعت اور ایک ہے آپ کا ادب, آپ کی تعظیم, آپ کا احترام. جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے, وہ تو پہلی آیت میں اطاعت الہی کے ساتھ بالکل جڑ کر پروسیکیوٹ شکل میں آئی. اس اعتبار سے تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق مطلوب ہے اسلامی معاشرے میں, وہ اس پہلی شکل میں یا پہلی دفعہ کے اندر آ چکا ہے. لیکن ایک دوسرا تعلق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جو اسلامی معاشرے میں مسلمان تہذیب تمدن کے جزو نازلشت کی حیثیت سے, اسلامی ثقافت کی ایک بنیاد کے اعتبار سے, مسلمانوں کی حیات ملی کی شرادہ بندی کے لیے, مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے قلبی لگاؤ اور محبت کے لیے ایک اور دوسرا تعلق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مطلوب ہے. یہ تعلق ہے آپ کی تعظیم کا تعلق, آپ کا ادب, آپ کے قلبی لگاؤ اور محبت, آپ کی آواز کا بلند نہ کرنا, آپ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کے سامنے نہ لانا. یہ ہے وہ دوسرا تعلق کہ جس پر اگلی آیات میں بحث ہو رہی ہے. قرآن فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض من تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اہل ایمان, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو, نہیں آپس میں جس طرح تم بلند آوازی سے ایک دوسرے سے گفتگو کر لیتے ہو, اس طور پر نبی سے گفتگو میں اپنی آوازوں کو بلند کرو. اس کے بعد بڑی شدید وعید آئی ہے, ان تحبط اعمالکم, یہاں کلمہ ان کا ترجمہ ہوگا مبادہ, ایسا نہ ہو تمہارے اس طرز عمل کا ایک نتیجہ یہ برآمد ہو سکتا ہے کہ تمہارے تمام اعمال حق ہو جائیں, تمہارے تمام کیے گھروں پر پانی چھ جائے, تمہاری تمام نیکیاں اثارت ہو جائیں. وہ انتم لا تشعرون, اور تمہیں تصور تک نہ ہو, تمہیں محسوس بھی نہ ہو, اس لیے کہ تم اپنی جگہ یہ سمجھتے رہو گے کہ میں نے تو بہت بڑا گناہ نہیں کیا, مجھ سے کوئی معافیت فرضت نہیں ہوئی, میں نے کہیں کسی گناہ کبیرہ کا انتخاب نہیں کیا. بہو ہے نا, اگر تم نے جو طرز عمل اختیار کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو آگاہ ہو جائے کہ تمہاری تمام نیکیوں کی اثارت اور تمہارے تمام اعمال کے حق ہونے کا امکان موجود ہے. یہ بات آیت نمبر دو میں ایک منفی اسلوب میں آئی تھی, منع کرنے کے انداز میں, نہیں کے انداز میں, ایسا نہ کرو کہ تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند تر ہو جائے. اسی بات کو ایک مثبت انداز میں, ایک ایجابی اسلوب میں تیسری آیت میں بیان کیا گیا, یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں, وہ لوگ کہ جن کی نگاہیں, جن کی آوازیں نبی کے سامنے جھکی رہتی ہیں, پست رہتی ہیں, وہی ہے کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے, پرکھ لیا ہے, منتخب کر لیا ہے, لفظ امتحان آیا ہے, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم. امتحان کا اصل فائدہ یہی ہے کہ کسی اگلے درجے کی تعلیم کے لیے جانچ کر پرکھ کر منتخب کر لیا جائے کہ کون اب اس کے اہل ہو کہ اس درجے سے اگلے درجے تک ان کو لے جایا جائے, گویا کہ وہ مزید تعلیم کے مستحق ہو, اس کی استعداد ان میں پیدا ہو گئی. تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے جانچ پہنچ کر لوگوں کو تقویٰ کے لیے چنتا ہے. یہ تقویٰ کی دولت کن دلوں میں آ سکتی ہے, اس تقویٰ کی نعمت کو کون سے قلوب استعداد رکھنے والے اور مستحق ہو گئے ہیں, اس کا معاملہ طے ہوگا اسی سے کہ کس کا طرز عمل اللہ کے رسول کے پاس درست ہو چکا ہے. اولئک الذین انتقل اللہ قلوبهم بالتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اجر عظیم. مزید فرمایا اور اس میں درحقیقت نقطہ سوچا گیا ہے اس خاص واقعاتی پس منظر کا. معلوم ہے کہ عرب ویسے بھی ایک بڑی حریت پسند قوم تھے, ان میں محکومی اور غلامی کا اس طرح کا تصور نہیں تھا. آزادی یہ قبائلی زندگی میں اور صحرائی زندگی کا یہ خاصہ ہے. پھر یہ تو اس حق میں خاص طور پر بدلی لوگ جو ہیں وہ اس حد تک آگے بڑھے ہوئے تھے کہ انہیں اکثر کہا جائے تو بھی بات غلط نہ ہوگی. قرآن مجید نے تو قریش کے قومن یدہ قرار دیا, بڑی جھگڑالی اور بڑی اکثر قوم. یہاں معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف فرما رہے, اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی طرح فروخت ہے, آپ وہاں مقیم ہیں اور کوئی سب باہر سے آیا ہے کوئی بدلی اور یہ ملنا چاہتا ہے وجود سے, اور فوراً کھڑے ہو کر آوازیں دینا شروع کر دیتا ہے, یا محمد اخرج علینا, یا محمد اخرج علینا, حضور باہر تشریف لائیے, ہماری بات سنیے. اس کا نقشہ سوچا گیا, بے شک وہ لوگ کہ جو آپ کو پکارتے ہیں گھروں کے باہر سے, یہاں مرض حجرات حجرا کہتے ہیں ایک کوٹری سے ایک چھوٹا سا کمرہ, اور یہی اس وقت گھر کی کل کائنات کی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جو ہے اس کے سائز کا اس سے تصور قائم کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود بیان فرماتی ہے کہ جب حضور رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس حجرے میں اتنی جگہ نہ تھی کہ حضرت عائشہ آرام سے سوتی رہے اور حضور کے لیے نماز پڑھنے کے لیے علیحدہ جگہ نکل آئے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضور کھڑے ہو تو حضرت عائشہ نے اپنی ٹانگیں پھیلا لی ہے, اور حضور جب سجدے میں جاتے تھے تو حضرت عائشہ کی ٹانگوں کو ایک طرف کرتے تھے اور پھر اپنے لیے سجدے کے لیے جگہ نکالتے. تو یہ ہو جو رات ویسے بھی یہ لفظ بہت ہی پرمانی ہے اس مقام پر کہ مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ اس کو حجرات کی اگر تعبیر کیا جائے, یہ گھرانے ہیں جن کا ایک اجتماع ہے جس سے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں جیت بڑھائی. تو فرمایا کہ جو ان گھروں کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں ان کی اکثریت نا فہم نا کندہ کراس ایک نادانے پر مشتمل ہے. اگر انہوں نے انتظار کیا ہوتا یہاں پر کہ آپ خود تشریف لاتے اپنے معاملات کے مطابق مکانہ فوراً نہ ہوں تو یہ ان کے حق میں صحیح بہتر تھا. البتہ کیونکہ اس میں صرف ان کے مزاج کے کو دخل حاصل ہے, کوئی سوئے نیت اس میں شامل نہیں تھی, لہذا ساتھ ہی فرما دیا گیا اللہ غفور الرحیم, اللہ غفور ہے رحیم ہے بخشنے والا ہے, اپنے فرض عمل کی اصلاح کر لیں کہ جو کچھ پہلے ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے. ان آیات میں ایک طرف سے ایک عمومی رہنمائی بھی ہمیں ملتی ہے اور وہ تہذیب تمدن کا ایک بڑا معذور کہا جائے. ہر انسان کی اپنی پرائیویسی ہے اور اس پرائیویسی کو تقدس حاصل ہے, ہمیں یہ حاصل نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں کسی کی پرائیویسی میں مخل ہو جائیں, جب چاہیں ہم اس بات کا اپنے لیے گویا کہ اس سے خاص سمجھے کہ ہم جائیں تو ہمیں یہ لازم رسیو کیا جائے, ہم سے ضرور ملاقات کی جائے, بلکہ یہ کہ ہر شخص کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل اور اپنے معاملات کا تعین کرنا اس کا حق ہے. یہاں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص آتا ہے تو اسے نبی کے معاملات کا پاس کرنا چاہیے, تب وہ خود باہر تشریف پھیلاتے ہیں, ان سے اس وقت ملاقات کرے, نہ یہ کہ جس وقت بھی آ جائے وہ اس بات کا مطالبہ کرے کہ نبی ضرور اپنے حجرے سے باہر تشریف لا کر اس سے ملاقات کریں یا اس کی بات کریں. یہ معاملہ عام مجلسی زندگی اور تہذیب تمدن کے بھی بڑے بنیادی اصولوں میں سے ہے, لیکن یہاں خاص طور پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس میں نبی کے احترام سے مجبور ہونے کا پہلو, یہ وہ چیز ہے کہ جیسے کہ تم نے نبی کو بھی بالکل اپنے ہی جیسے ایک فرد کی حیثیت سے بالکل اپنی ہی طرح کا ایک انسان سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیا, اس سے وہ مقام مجبور ہوتا ہے, وہ حیثیت مجبور ہوتی ہے, وہ مسلمانوں کی حیات ملی کی چراغا بندی میں نبی کے احترام اور نبی کے ادب اور نبی کے تعظیم کے حاصل. یہ برحقیقت نبی کی یہ محبت ہے, نبی کی یہ تعظیم ہے, اللہ کے رسول کا یہ ادب اور احترام ہے کہ جس سے مسلمانوں کے معاشرے میں ایک مرکزیت قائم ہوتی ہے. یہ مرکزی شخصیت در حقیقت اس نقطے کے معلوم ہوتے جو دائرے کے وقت میں ہوتا ہے. یہ نقطہ مسلمانوں کی حیات اجتماعی کی چراغا بندی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. نبی کا اتباع, نبی کے نقش و قدم کی پیروی, نبی کے ان معاملات کا بھی اتباع کہ جس کے بارے میں اس نے کبھی کوئی حکم نہ دیا, یہ وہ چیز ہے کہ جس سے مسلمانوں کے اندر ایک ثقافتی ہم رنگی یک رنگی پیدا ہوتی ہے, کلچرل ہوموجنیٹی پیدا ہوتی ہے کہ مسجد مغرب میں بسنے والی ایک ملت اس کی وجہ خطا میں, اس کے لباس میں, اس کے اس میں بیٹھنے میں, اس کے مجلسی آدات اخبار میں ایک یک رنگی پیدا ہو رہی ہے. صرف اس بنیاد پر کہ سب کے سب اتباع کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, سب کے ہاں یہ ایک ویلیو ہے, ایک قدر ہے, ایک اعلیٰ قدر کی حیثیت سے مسلم ہے کہ نبی سے قریب تر ہوا جائے, ان کی آدات اخبار تک کی نقل کی جائے, ان کے لباس اور وجہ خطا تک سے اپنے مجلسی زندگی میں اختیار کیا جائے, ان کے انداز و نشست سے برخاست تک کی نقل کی جائے, اس سے امت مسلمہ میں ایک یک رنگی اور ایک ہم رنگی پیدا ہوتی ہے. پھر یہ واقعہ یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ انسانی معاشرے کی ایک بڑی اہم اور بنیادی ضرورت ہے. یہی ضرورت ہے کہ جس کے تحت لوگوں کو باقاعدہ ہیرو بنانے اور گھڑنے کا عمل کرنا پڑتا ہے. کسی لیڈر کی عظمت, اس کی شخصیت, اس کے ذہن پر اس طرح اس کا سکہ جما دینا کہ تمام لوگوں میں اس سے قلبی لگاؤ ہو اور محبت ہو, اس کی عظمت کا احساس ہو, اس کے لباس کی پیروی کی جا رہی ہو, نقالی کی جا رہی ہو. آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر کے کمیونسٹ معاشرہ ویسے تو کہنے سے بڑا اصولی معاشرہ ہے, ایک فلسفے پر اس کی بنیاد آئی ہے, لیکن ایک دور میں روس میں جس طرح تعلیم کی شخصیت کو دل کیا گیا, جیسے اونچے اونچے مجسمے اس کے بنائے گئے, جیسے ہر کمرے میں اس کی تصویر لگائی گئی, اس کی وجہ پتا کی جس طرح نقالی کی گئی, یا چین میں ناؤ رسین کی شخصیت ریٹائرنگ پرسنالٹی, اس کا لباس, اس کا خاص قسم کا جیکٹ, اس کی خاص قسم کی ٹوپی, اسی کو اس کا ابتدا اور اس کی پیروی جو ہے وہ کی جا رہی تھی. گاندھی کو جس طریقے سے ہندوستان میں اونچے اونچے مجسمے بنائے گئے اور اس کو ایک ایسی حیثیت دی گئی, یا خود پنڈت جواہر لال نہرو کی واسطے جس طریقے سے عام ہوئی ہے اور ان کی ٹوپی پر اس کی جس طرح نقالی کی گئی ہے, خود ہمارے یہاں کے معاشرے میں قائد اعظم کی ٹوپی اور قائد اعظم کے پرچی اکثر, یہ تمام چیزیں در حقیقت غمازی کر رہی ہیں کہ ہر معاشرے میں ہاں کہنے کے وہ کتنا ہی ریشنلسٹ معاشرہ ہو اور اقلیت پرست ہو, لیکن یہ تو ایک شخصیت, ایک دل نواز شخصیت, ایک محبوب شخصیت, ایک ایسی شخصیت جس کی محبت دلوں میں موجود ہے, اس شخص کی محبت در حقیقت اس معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے قریب تر لانے والی بنتی ہے. وہ ایک مرکز کے گرد جس طریقے سے ایک سما کے گرد پروانے چکر لگا رہے ہوتے, اسی طریقے سے اس معاشرے کی زندگی میں, اس ملی زندگی میں اس مرکزی شخصیت کی محبت, اس کا ادب, اس کا احترام, اس کی بات جہاں آ جائے زبانیں دنگ ہو جائے. یہاں جو فرمایا گیا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرے, ظاہر ہے کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کے لیے تو اس کا جو ظاہری اور لفظی مفہوم ہے وہ بھی مراد ہے, لیکن یہ کہ ہمارے لیے اس آیت میں کیا رہنمائی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جہاں نبی کی بات سامنے آ جائے ہماری زبانیں بند ہو جائیں, ہمارا خیال, اپنی سمجھ, اپنی ذہانت و فطانت, اپنی رائے, ایک مرتبہ یہ بات آنے کے بعد کہ نبی نے یہ فرمایا ہے, اس کے بعد اب زبان بند ہو جانی چاہیے. اپنا خیال اور اپنی رائے اور اپنا انداز فکر, یہ سب انسان فوراً اس کی گٹری بند کر دے جب یہ معلوم ہو کہ نبی نے یہ فرمایا. یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے, یہ نفسیاتی کیفیت اسلامی معاشرے میں مطلوب ہے. یہ تحقیق تو ہو سکتی ہے, اور یہ بات ابھی آگے آئے گی, یہ تحقیق ہو سکتی ہے کہ آیا نبی نے واقعتاً یہ فرمایا یا نہیں فرمایا, لیکن یہ کہ ایک مرتبہ خاموش ہو جانا, یہ درحقیقت وہ مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو ضروری ہے اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچان لیا. یہ بات اب بھی عربوں میں ہاں کچھ کے ہاں کچھ نظر آتی ہے کہ وہ لوگ عام مساجے کی بات ہے کہ اگر دو عرب آپس میں لڑ رہے ہیں اور بہت سی رشتے میں ہوں اور پیش میں ہوں, لیکن اس حال میں اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ صلی علی النبی, تو اس کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے جذبات کی آنکھ پر پانی ڈال دیا گیا, ایک دم ٹھنڈے ہو گئے, لڑائی ختم ہو گئی. یہ ایک جذباتی کیفیت, نفسیاتی کیفیت ہے کہ جو مطلوب ہے کہ وہ احترام, وہ تعظیم, وہ ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا تو اس معاشرے میں یکجہتی پیدا ہوگی, یکرنگی پیدا ہوگی. نبی برائے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے یہاں اس ملت کا معاملہ, ملت اسلامیہ کا, یہ کسی ایک ملک میں محدود نہیں رہا, کسی ایک زمانے سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ زمانے مکان کی حدود کو بہت حد تک اس نے کراس کیا ہے, تجاوز کیا ہے. یہ ملت اسلامی کہاں مکی سے بعید سے لے کر اور مغرب بعید تک پھیلی ہوئی ملت, جس میں نہ معلوم کتنی قومیتیں ہیں, کتنی رنگوں کے لوگ شامل ہیں, کتنی مختلف زبانیں بولنے والے لوگ شامل ہیں, کتنے مختلف جغرافیائی اور تاریخی پس منظر کے لوگ شامل ہیں, کتنی مختلف قومی روایات کے حامل لوگ شامل ہیں. ان سب کو ملا جلا کر ایک ملت بنانے والی ہے اور ان میں ایک یکرنگی پیدا کرنے والی ہے. یہ اتباع رسول ہے کہ جتنا کچھ تعلق رسول کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی گویا ان کے مابین بھی جو فرق و تفاوت کی دیواریں ہیں وہ گرتی چلی جائیں گی اور ان میں ایک ہمرنگی اور یکرنگی پیدا ہوتی چلی جائے گی. مزید بار اب زمانے کے بعد زمانہ آتا ہے, ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے. تہذیب و تمدن میں ایک کنٹینیوٹی اور ایک تسلسل برقرار رکھنے والی ہے. کلچرل کنٹینیوٹی وہ بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو ہے وہ جاری و ساری رہے, آپ کے ساتھ یہ قلبی لگاؤ اور آپ کے ساتھ یہ دلی محبت کا تسلسل اگر امت میں برقرار رہتا ہے تو وہ ثقافتی تسلسل اور بیان جو ہے اس کے لیے بھی ایک بڑی مستقل اور پائیدار بنیاد حاصل ہو جاتی ہے. یہ ہے در حقیقت اسلامی معاشرے یا اسلامی ریاست یا مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ یا مسلمانوں کی حیات ملی کی شرازہ بندی کے لیے یہ دوسری بنیاد ہے, دوسری جڑ ہے, یہ دوسری اساس ہے. واضح رہنا چاہیے کہ پہلی اساس اللہ کے رسول کی اطاعت, یہ زیادہ تر قانون سے بحث کرتی ہے. اس میں قانون سازی کا اصلی رسول طے ہو گیا, کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی جو اللہ کے رسول کی ہدایات کے خلاف ہے. لیکن یہ دوسری بنیاد, نبی کا احترام, نبی کی محبت, نبی کے ساتھ قلبی لگائے, نبی کی تعظیم, نبی کے اتباع کا جذبہ, یہ اگر ایک قدر کی حیثیت سے برقرار رہے تو تہذیب اور ثقافت اور تمدن کے لیے بنیاد فراہم ہوتی ہے. اس میں وہ ثقافتی تسلسل بھی جس کے لیے کہ لوگوں کو لگا نہیں کیا کچھ خطور لون لینے پڑے ہیں, باقاعدہ ہیرو ورشپ کے لیے کچھ ہیروز گھڑے جاتے رہے. اور پھر یہ کہ دنیا میں تو یہ ہوا ہے کہ ہر دور میں ایک نیا ہیرو مطلوب ہے, کوئی مرکزی شخصیت, دل ناراض کوئی شخصیت جو دلوں کے اوپر حکومت کر رہی ہے. جس طریقے سے علامہ اقبال نے فرمایا کہ نی پر آصف فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر, یہاں پر بھی ہر دور میں ایک نئی شخصیت کا ہونا ضروری ہوگا. لیکن ہمارے یہاں یہ مرکز ملت دائم و قائم ہے, مسلسل ہے. ہمیں ہر دور میں کسی نئے ہیرو کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارا ایک ہی ہیرو ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا ہے مرکز ملت, ہمارے یہاں ایک خاص مرکز فکر نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے, لیکن میرے اور ان کے اس لفظ کو استعمال کرنے میں بڑا بنیادی فرق ہے. ان کے نزدیک مرکز ملت ہر دور میں جو بھی اس دور کی مسلمانوں کی قیادت ہوگی وہ گویا کہ اس دور کا مرکز ملت بن جائے گا اور اسے بہت سے حقوق حاصل ہو جائیں گے, وہ بہت سے قوانین میں قطع گریب کر سکے گا. وہ مرکز ملت ہے کہ جو طے کرے گا کہ اب اس دور میں قانون سازی کس رنگ پر کی جائے. لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس میں جو مرکز ملت دائم و قائم ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس امت کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ مرکز اگر ہم اس کو تصویر میں دیکھیں تو جس طرح دائرے کی میں نے مثال دی تھی کہ دائرہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے احکام قوانین ہے, اور اس میں جو کھوٹا ہے وہ مرکز یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل آویش اور دل نواز شخصیت ہے. نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرخوش, یہی ہے وقت سفر میرے کارواں کے لیے. ہمارا ہر دور میں کوئی نیا میرے کارواں نہ ہوگا, ہمارے ہر ملک میں. اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کہ عالم اسلامی کی سیاسی وحدت بہت جلدی مجروح ہو گئی تھی, اس لیے کہ فوراً دور بنی امیہ کے خاتمے کے فوراً بعد اسلامی ریاست یا اسلامی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, ایک طرف عباسی حکومت تھی اور دوسری طرف اسپین میں اور شمالی افریقہ کے بعد علاقوں میں بنی امیہ کی حکومت جاری رہی, اور اس کے بعد جیسے جیسے قدم آتے بڑھے وہ انتظامی جو ہمارا ڈھانچہ تھا اس کے اندر سے تجزیہ ہوتا چلا گیا, حصے بکرے ہوتے چلے گئے. نیم خود مختار یا کامل خود مختار حکومت مسلمانوں کی بنتی چلی گئی, لیکن تہذیب اور تمدن اس میں ایک وحدت ملی کا نقشہ موجود رہا. یہ وحدت ملی جو ہے یہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی شخصیت کی بنیاد پر آئی. علامہ اقبال نے اس دور میں بڑے پیارے انداز میں کہا تھا, یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے, ہمیں بھلا ان سے ناشتا کیا جو تم سے ناشت نہ رہے. ہمارے مختلف ملکوں میں مختلف قیادتیں ابھرے, لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہن پر ان کے فن پر جس قیادت کا سکہ رہا رہے وہ قیادت ہمیشہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی سے محبت کی جائے تو اس بنیاد پر کہ جس کو دیکھا جائے کہ وہ محمد سے قریب تر ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر نزدیک تر ہو اپنے تمام زندگی کے تفصیلی نقشے میں, اتنا ہی وہ مسلمانوں کے دلوں سے قریب تر ہے. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا بعید ہوتا چلا جائے اتنا ہی وہ مسلمانوں کے دلوں سے دور ہوتا چلا جائے. اگر یہ کیفیت ہو تو آپ سے جس پر غور کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی یکجہتی, کس طرح کی صلاحیت, کس طرح کی مرکزیت, کیسی مضبوط سی راجہ بندی مسلمان حیات ملی اور مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ میں قائم ہو جائے. یہ بات بھی سامنے رکھیے کہ یہ جو دو بنیادیں ہمارے سامنے آئے مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ کی, ایک قانونی بنیاد لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, یہ دستور کی اساسی اور بنیادی سکھ, اور دوسری جذباتی اور نفسیاتی ایک قلبی لگاؤ کی بنیاد کہ مرکزی شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کے جلد اس امت کی سرادہ بندی ہو رہی ہے. ان میں سے جہاں تک پہلی سکھ کا تعلق ہے, یہ تو توحید کا ایک لازمی نتیجہ ہے, توحید الوہیت. کیونکہ قرآن مجید میں شاید ہی کوئی پتہ ہو کہ جس میں توحید کا بیان نہ آیا ہو, لہذا اس کو تو یہاں پر صرف ایک آیت میں بیان کر کے چھوڑ دیا گیا. ہمارا جو پچھلا سبق تھا سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع پر مشتمل, اسی میں اگر دیکھیں تو ابتدا بھی توحید سے ہوئی اور انتہا بھی توحید پر ہوئی. چنانچہ آخر میں بھی فرمایا گیا کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَذْمُومًا مَّدْحُورًا, فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا. اور اسی طرح جو دوسرے رکوع کی آخری آیت ہے وہ بھی یہی کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. تو معلوم ہوا کہ جہاں تک الوہیت خداوندی کا تعلق ہے اور توحید کی الوہیت کا تعلق ہے, وہ تو چونکہ قرآن مجید کی بنیادی تعلیم ہے, اساسی تعلیم ہے, ہر ہر خطے پر مشمول قسم ہے اور لکھی ہوئی ہے, لہٰذا اسے یہاں زیادہ تفصیل سے زیر بحث نہیں لایا گیا, صرف ایک آیت میں اس کو بیان کر کے اور بات ختم کر دی گئی. لیکن یہ دوسرا اصول جو ہے یہ اس زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جان لو کہ تمہاری مرکزیت, تمہاری ملت کی سرادہ بندی, اس لیے بہت اہم اثاس ہے مقام محمدی کو پہچاننا, ان کے مرتبے کو جانو, یہ سمجھو کہ یہ کون ہے. چنانچہ اس سلسلے میں جو آخری آیت آئی ہے وہ بڑی پیاری ہے, یعلمون ان فیکم رسول اللہ. اب اس پر غور کیجیے, اس میں اصل مخاطب یوں کہیے کہ مخاطب اولین کون ہے, صحابہ کرام. اور صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات جو عام طور پر نگاہوں کی اجر رہ جاتی ہے اسے سامنے لائی ہے کہ صحابہ کا تعلق حضور کے ساتھ صرف نبی اور امتی کا نہیں تھا, بلکہ ان میں سے بہت سے وہ لوگ تھے کہ جن کا نبی کے ساتھ تعلق کسی اور بنیاد پر بھی تھا. کوئی حضور کا چچا ہے, حضرت عباس کون ہے, حضور کے چچا ہے, حضرت حمزہ کون ہے, حضور کے چچا ہے, کوئی آپ کا داماد ہے, حضرت علی ہے, حضرت عثمان ہے, آپ کے داماد ہے, کسی کے آپ والد ہے, حضرت فاطمہ آپ کی لخت جگر ہے, بیٹی ہے, کسی کے آپ شوہر ہے, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ آپ کی بیویا ہے. اس اعتبار سے صحابہ کرام میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کا حضور کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ, کوئی تعلق, کوئی اپنی رشتے داری تھی, کسی کوئی بنیاد بھی تھی. لہذا ان کے اس معاملے میں یہ چیز بالکل سمجھ میں آنے والی ہے کہ کسی وقت اور ممکن تھا کہ وہ حضور سے بات کرتے ہوئے اپنے اس تعلق کو لحاظ کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ میں چچا ہوں اور یہ میرے بھتیجے ہیں, کہیں وہ انداز اختیار کر لے, یا کوئی بیوی جو ہے صرف اس تعلق کو کیسے نظر رکھے کہ میں بیوی ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں. اس پس منظر میں الفاظ کو پڑھیے, معلوم ان فیکم رسول اللہ, ذرا اس بات کا لحاظ رہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تم میں سے کسی کے شوہر ہے, کسی کے باپ ہے, کسی کے داماد ہے. حضرت عمر ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ داماد ہیں. لیکن یہ کہ ان کی جو اصل حیثیت تمہارے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں. ان کی حیثیت رسالت کو کیسے نظر رکھو, اپنے دوسرے تعلقات کو اگر سامنے رکھ کر تم نے معاملہ کیا تو ہو سکتا ہے کہیں ادب میں کوئی کمی ہو جائے. ان کی تعظیم اور احترام اور ان کا ادب جس درجے میں ممنوع رہنا چاہیے اتنا تم نہ رکھو, اور اس طرح وہ بنیاد مبنی ہو جائے گی, وہ مرکزیت اور آپ کا جو مقام اور مرتبہ جس کے جلد سے ملت اسلامی کی یہ سراجہ بندی ہو رہی ہے اس کے مبنی ہونے کا اندیشہ ہے. تو فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. ان الفاظ کا وہ پہلی سے اور بھی غور فرمائیے کہ یہ صرف صحابہ کرام ہی سے نہیں کہا گیا, یہ تمام پوری امت مسلمہ سے ابد الآباد تک قیامت تک کے لیے پوری ملت اسلامیہ سے کہا جا رہا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس وقت بنفس نصیب ہمارے مابین نہیں ہے, اس مسئلے کو چھوڑیے جو حیات النبی سے متعلق ہمارے یہاں ایک اعتقادی پہلو میں ایک اعتقادی اعتبار سے بڑی بحث و نزاع کی بنیاد بنا ہوا ہے, اس سے پتہ لگا ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نصیب اس وقت ہمارے مابین موجود نہیں, لیکن آپ کی مانوی شخصیت موجود ہے, آپ کی سنت دائم قائم ہے, آپ کا اجتماع اب بھی زندہ ہے. امت میں نہ معلوم کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن, آپ کے نفس کے برخاست, آپ کے اٹھنے اور چلنے کا انداز, آپ کی گفتگو اور تکلم کا انداز, ان تمام چیزوں کو اپنے اندر اس طرح سمویا ہے کہ گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوی شخصیت اس امت میں ہمیشہ برقرار رہے گی. وَعْلَمُوا رسول اللہ, آپ کی ہدایات ہے, آپ کی سنت ہے, آپ کی طرز زندگی ہے, آپ کی طرز بود و بات ہے, یہ سب کچھ موجود ہے, اور اس کا اتباع اس کو اعلیٰ قدر کی حیثیت کے سامنے رکھنا چاہے وہ سنت عادت ہے. یہ بات عرض کر دوں کہ سنت نبی کے بارے میں یہ تقسیم کی گئی ہے, تقسیم غلط نہیں ہے, کہ حضور کی سنت کا ایک پہلو یہ ہے جسے ہم سنت رسالت کریں گے, جس کی ترویج کے لیے حضور کی بے شکتی ہے. یہ در حقیقت اللہ کے قانون اور اللہ کی ہدایت ہی کی تصویر مزید ہے, لیکن اس کا تو اتباع لازم ہے. میرے نزدیک تو وہ پہلی سکھ میں آ گیا ہے کہ ماں سے قدم نہیں بہن ہے جب اللہ ذرا سیلی. آپ کی ایک سنت سنت عادت ہے, آپ کا احساس قرض ہے, آپ کی وجہ پتا ہے, آپ کی مود و بات اور آپ کی رہائش کا ایک انداز ہے, آپ کا لباس ہے, آپ کا انداز تکلم ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کی پیروی کرو, کہیں آپ نے حکم نہیں دیا, اور یہ بات اصولاً صحیح ہے کہ اس سنت عادت کا اتباع لازم نہیں ہے, لیکن مسلمان معاشرے میں اسے ہمیشہ ایک اعلیٰ قدر کی حیثیت سے برقرار رہنا چاہیے کہ جو شخص بھی محبت رسول کے تحت عادات رسول کا اتباع کرتا ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک زیادہ محبوب ہو, اس کی قدر کی جائے. نہ یہ کہ اس کا استحضاء اور تنخر ہو, اس کا استحضاء اور تنخر مسلمانوں کی حیات ملی کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنے گا, اور اس اعلیٰ قدر کو برقرار رکھنا, اس کا احترام اور اس کا ادب, یہ مسلمانوں کی حیات ملی اور ان کی سراجہ بندی میں ملی درمیاب ثابت ہوگا. فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ مَا عَنِتُّمْ. تمہارا مینٹل ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ تم یہ دیکھو کہ رسول کیا چاہتے ہیں, ان کا رخ کدھر ہے, ان کی سوچ کس طرف ہے, اس کو دیکھو اور اس کا اتباع کرو. نہ یہ کہ تم یہ چاہو کہ رسول تمہاری بات مانے, تم اپنی رائے ان پر ٹھیک ہو. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, ان کے مقام و مرتبے کو پہچانو, وہ اللہ کے رسول ہیں, اور اگر وہ تمہارا پہلا ماننے لگے تو اس سے تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے. غزوہ احد کے موقع پر اس کا ایک بہت بڑا تجربہ بھی مسلمانوں کو ہوا. حضور کا رجحان تباء اس طرف تھا کہ مدینہ منورہ میں مسحور ہو کر مداخلت کی جائے, لیکن کچھ پرجوش لوگوں نے حضور کو بار بار آپ سے درخواست کی اور اپنی اس رائے کو سب دلت سے ظاہر کیا کہ ہمیں کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا چاہیے. حضور نے لوگوں کے احساسات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی رائے کے خلاف ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کر دیا, اور اس کے بعد ایک بہت بڑا زخم اٹھانا پڑا, مسلمانوں سے بہت بڑا غضب پڑتا. یہ سب کچھ جو ہے ایک مثال ہے اس کی کہ اگر تم رسول پر اپنی رائے پھونکو گے, اگر تم یہ چاہو گے کہ رسول تمہارا کہنا مانے, معنی تم مشکل میں پڑ جاؤ گے, یہ تمہارے لیے بہت سی مشکلات پیدا کرنے کا سبب بن جائے گا. طرز عمل صحیح جو مطلوب ہے وہ یہ کہ یہ دیکھو کہ رسول کا رجحان کدھر ہے, ان کی سوچ کا رخ کیا ہے, اور اس پر اپنے آپ کو ڈھال لیں. یہ طرز عمل جو ہے یہ نہ صرف صحابہ اکرام میں مطلوب تھا، ہم بھی مطلوب ہیں۔ ہم بھی بجائے اس کے اپنے فلسفے اپنے ذہن سے بھر کر، اور پھر یہ کہ کوشش کریں کہ ادھر ادھر سے بلائی لے آئیں اور کسی نہ کسی طرح اس کا اثبات کر دیں۔ ہمارا جو انداز ہونا چاہیے اور جس کی بھی معروفی طور پر، وہ یہ کہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ رسول کی منفا کیا ہے، حضور کدھر نشارہ فرما رہے ہیں، حضور کا رخ کدھر ہے، اس کو آبجیکٹلی سمجھنے کی کوشش کرنا اور پھر اس کا اتباع، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ خدا کے فرمایا ولکن اللہ سب بینکم الایمان، اس میں ایک بڑا نقطہ چھوٹا جا رہا ہے، بہت عظمت کا پہلو آ رہا ہے صحابہ کرام کی، کہ اے نبی کے ساتھیو، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو چھپا دیا اور تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا، اور اب کفر اور شرک اور معصیت اور گناہ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑنا، یہ تمہیں تمام بہت ہی ناپسندیدہ ہو چکا ہے۔ تمہارے باطن کی اتنی اصلاح ہو چکی ہے کہ فی الواقع تمہارا باطن نور ایمان سے بدلگا رہا ہے، اور اب تم میں سے کسی کو کفر کا تو بہت معاملہ دور کا ہے، خود کو سجود یا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑنے کے لیے کسی درجے میں بھی تمہاری طبیعت آلادہ نہیں ہے۔ گویا کہ اس کیفیت کا لازمی کا فائدہ اب یہ ہے کہ ذرا اس پہلو سے بھی اپنے معاملے کو درست کر لو، کہ کبھی بھی تمہارے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہونے پائے کہ تم اپنی بات اپنی رائے نبی سے منوا لو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیشہ یہ دیکھو کہ نبی کیا چاہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں اس طرز عمل کو اختیار کرنے والے۔ الائکہ ہم الراشدون، رشد کامیابی منزل مراد تک پہنچنا در حقیقت انہیں کا حصہ ہے، انہیں کا حق ہے۔ اور فرمایا کہ فضلاً من اللہ ونعمہ، یہ مقام اور مرتبہ اور یہ انجام اگر کسی کو میسر آ جائے تو واقعتاً بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اللہ علیم ہے، حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کون اس انعام کا مستحق ہے، اس کے اندرونی کیفیات پھر واقع ایسی ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم کا وہ اب مستحق کرا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام معاملات تمام علم اور تمام حکمت کی بنیاد پر ہے۔ یہ ہے وہ آٹھ آیات جن میں سے درمیانی ایک آیت آیت نمبر 6 کو یہاں بیان کرنے سے جان بوجھ کر میں نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ اس آیت کا تعلق جہاں اس مضمون سے تھا کہ جو سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں آیا ہے، وہاں اس کا ایک تعلق دوسرے مضمون کے ساتھ بھی ہے جو دوسرے حصے میں وارد ہو رہا ہے، لہٰذا اس آیۃ مبارکہ کا بیان اس دوسرے حصے کے ضمن میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔